پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے تو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جہاں کل ایک انتہائی ہولناک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 80 سے زیادہ افراد مارے گئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ گفتگو کریں گے، اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی بات ہوگی، خاص طور پر انڈین کشمیر میں ہونے والی بد نظمی اور بد امنی کے حوالے سے، جس کے بعد اگلے موضوعات ہم آپ کو پروگرام کے دوران بتائیں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے افغانستان کی، جہاں پر گزشتہ روز، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کہ ہزارہ برادری کے لوگوں کے ایک مظاہرے کے اوپر 3 خودکش حملہ آور حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ 2 نے اپنے بم بلاسٹ کیے، لیکن تیسرے کو اس سے قبل کہ وہ اپنی جیکٹ کو بلاسٹ کرتا، سیکورٹی فورسز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہزارہ برادری کے جو لوگ تھے، یہ بجلی کی 500 کلو واٹ کی ٹرانسمیشن لائن کو بانیان اور وردک کو اس سے گزارنے کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آئی ایس نے ہزارہ کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف شام کی حکومت کی لڑائی میں شامل ہونے سے باز رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک سٹینڈ تھا، اور جس کے اپنے خیال میں انہوں نے ایک انتقام لیا ہزارہ برادری کے لوگوں سے، جن کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ شام میں جا کر شام کی سرکاری فوجوں کے شانہ بشانہ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو اس وقت ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے جناب عقیل یوسفزئی صاحب ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں موضوعات پر۔ اور لندن سے ہمارے ساتھ تو میر وائز افغان صاحب ہیں، جو کہ صحافی ہیں، افغان صحافی ہیں، لندن میں بیسڈ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آغاز کروں گا عقیل یوسفزئی صاحب، آپ سے یہ فرمائیے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے لیے صرف طالبان کا ایک چیلنج نہیں رہ گیا، بلکہ اب داعش بھی ایک چیلنج بن گیا ہے۔ اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان میں ان کی موجودگی نہیں ہے، پاکستان میں ان کی موجودگی نہیں ہے، پھر یہ آیا کہ جو افغانستان کا مشرقی حصہ ہے وہاں ان کی موجودگی ہے، لیکن کل انہوں نے دارالحکومت کابل میں حملہ کیا، اس کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا اور اپنی موجودگی کو انہوں نے ثابت کیا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
شکریہ جعفری صاحب، بالکل میں آپ کے ابتدائی تجزیے سے بالکل متفق ہوں، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم آپ کے پروگرامز میں مختلف اوقات میں یہ نشاندہی کرتے آ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ طالبان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ داعش کا جو خطرہ ہے سینٹرل ایشین جو وہاں پر انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل فورسز کی، مختلف ممالک کی، مختلف پلازیز کی، تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ افغانستان کے جو علاقے پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ اس کی مثال ننگرہار کی لے لیں کہ ننگرہار پر یہ لوگ تقریباً 2-3 مہینوں تک سڑک کی حد تک حکومت کی رٹ قائم تھی اور دفاتر کی حد تک حکومت موجود تھی، مگر وضاحت میں پورا ننگرہار صوبہ داعش کے حملوں کی زد میں تھا اور انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا انفلوئنس اسٹیبلش بھی کیا تھا۔ اس طرح تصویر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو صوبے سینٹرل ایشیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کی موجودگی ظاہر ہوتی رہی۔ یہاں پر ان لوگوں نے مختلف اوقات میں نے صرف یہ کہ افغان فورسز پر حملے کیے، بلکہ طالبان کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی۔ اب کابل جو کہ افغانستان کا دارالحکومت ہے، وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال باقی علاقوں کے مقابلے میں 500% زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جس علاقے میں یہ اٹیک ہوا ہے وہ بالکل سینٹر کابل ہے، وہاں تک ایک ریلی اور ریلی کو جس طریقے سے افغان فورسز نے، خاص کر پولیس نے محاصرے میں لے رکھا تھا، ان کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے اور ان کے اندر 3 لوگوں کا جانا اور وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا وقوع پذیر ہونا، میرے خیال میں یہ افغانستان کے حالات کے حوالے سے یا جو عزائم ہے داعش کے یا اس قسم کی دیگر تنظیموں کے، اور پھر اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے ایک لاجک پیش کیا ہے جس کا آپ نے ابتدائی کلمات میں ذکر بھی کیا کہ شام کا ذکر ہوا ہے، عراق کا ذکر ہوا ہے، بلکہ جو ایک شیعہ مسلک کا ایک ایشو ہے جو کہ پاکستان، ایران اور افغانستان میں شدت کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنے ان کے ذہن میں جو مبینہ رویے ہے اس پر نظر ثانی نہیں کی اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان پر مزید حملے بھی کرائے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے اور اس نے نہ صرف یہ کہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے یا داعش کی موجودگی کے حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے کیے ہیں، بلکہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر اور افغانستان کے جو دیگر علاقے ہیں جو خاص کر سرحدی علاقے ہیں اس پر کیا پڑیں گے,
اور جو بقیہ خطے کے علاقے ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ جب ایکسپینڈ ہوگا ان کا انفلوئنس تو پھر یہ ظاہر ہے کہ دوسرے خطوں میں بھی اس خطے کے دوسرے ملکوں میں بھی جا کے کاروائیاں کریں گے.
بالکل, اس میں تو دیکھیں جعفری صاحب, جو لوگ, میں صرف ایک نقطے کی طرف یا ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ حضور کرانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتہائی تشدد پسند طالبان کمانڈر تھے, آپ کو یاد ہوگا اس میں تقریباً 10 کے قریب لوگوں نے داعش کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اس کی ایک باقاعدہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی, اس کی جسٹیفیکیشن سامنے آئی تھی, اس کے بعد ان لوگوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں بھی کی. یہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہے اور اس میں جو شخص مطلوب تھا یا جو ماسٹر مائنڈ تھا یا چند لوگ آئے تھے, یا بڑا بیر بیس کا جو واقعہ تھا یا باجا خان یونیورسٹی کا جو واقعہ تھا, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی نے جو انویسٹیگیشن کی اس کے مطابق تو اس میں وہ لوگ شامل تھے جو کہ افغان طالبان کے ہارڈ کور تھے اور انہوں نے داعش کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی, اور زیادہ تر لوگ افغانستان میں موجود تھے. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ مستقبل میں چاہے تو پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں جو خاص کر پشتون بیلٹ ہے اس میں وہ کیا نہیں کر سکتے.
صحیح. میر بھائی صاحب, ہم آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی ہو رہی تھی میری اور آپ کی ٹیلی فون کے اوپر. افغانستان اس وقت تو شوک کی حالت میں, آج کو وہاں پورے دن شوک منایا جا رہا ہے, اور انہوں نے آئندہ چند ہفتوں کے لیے اجتماعات کے اوپر, جلسے جلوس پر, احتجاجات پر پابندی لگا دی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان جن کا ایک مشترکہ دشمن ہے دہشت گردی, وہ بجائے اس کے کہ مل کر اس کے خلاف جد و جہد کریں, آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں, اس سے دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کروانے کے جو سرپرست ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. اس کا کیا سبب ہے, کیوں یہ آپس میں مل کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف جد و جہد نہیں کر سکتے؟
جعفری صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو دونوں کو دہشت گردی کی سامنا کرنا پڑے گا اور پڑ رہا ہے, اور آج یہی واقعہ کابل میں ہوا ہے, پرسوں لانا کرے پاکستان میں ہوگا کسی بڑے شہر میں, اور ہو چکا ہے آلریڈی وہاں پہ بھی. جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ دونوں ملک کے حکام جو ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے پہ الزام لگاتے ہیں, تو اس میں بھی ایک چھوٹی سی نقطے پہ میں آپ کا توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی. یوں ہے کہ دونوں ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ بڑی طاقت امریکہ کھڑی ہے. اب پاکستان یوں سمجھتے ہیں کہ اگر میں کرتا ہوں تو کیوں ڈائریکٹلی افغانستان کے ساتھ کر لو, اگر میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو کیوں امریکہ کو نہ دو, اگر میں طالبان کو پکڑ لیتا ہوں یا طالبان کے لیڈرز کو مروا دیتا ہوں تو کیوں امریکہ کے لیے یہ کام نہ کر لو, کیونکہ آج امریکہ نے افغانستان میں اشرف غنی کو بٹھایا ہوا ہے, کل کسی اور کو بٹھا دے گا. وہ لوگ امریکہ کے ساتھ اپنا تعلقات جو وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
اصل میں یہاں ذرا سا میں آبجیکٹ کروں گا, اس لیے کہ اب امریکہ نے نہیں بٹھایا, وہاں کے عوام نے الیکٹ کیا ہے اشرف غنی صاحب کو.
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان عوام نے الیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن پاکستانی حکام کا یہی خیال ہے. میں یہی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, پاکستانی حکام یہی سوچتے ہیں کہ وہاں پہ آج امریکہ نے اشرف غنی کو بٹھایا ہوا ہے, کر کسی اور کو لا دے گا. اسی طرح دوسری جانب جب افغانستان میں افغان حکام ہے وہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں, وہ تو پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یار اب پاکستان ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور وہ ہمیں لڑنے کے لیے نہیں چھوڑتے اور ہمارے جو تعلقات اسی طرح. تو مقصد یوں ہے کہ یہی تو مہمائی جو ہے ان دونوں ملکوں کے اقوام کے درمیان یہ جاری رہے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن افغانستان اور پاکستانی حکام جو وہ دہشت گردی کے خلاف ایک ٹیبل پہ آنا ہے, اور یہ لوگوں کو آنا چاہیے. اب افغان عوام جو ہے, جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, جو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو کہ سمجھتے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اب جب آپ لوگ دیر سے آتے ہیں تو کیوں جلدی سے آنا نہیں چاہتے, کیوں لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں ان دہشت گردوں پر. تو یہی وجہ ہے. اب ان دونوں ملکوں کے درمیان جو کہ ایک طرف تو گہرے رشتے ہیں, دوسری جانب ہمسایہ ممالک ہے, تیسری جانب اتنی بڑا سا ڈیورن لائن وہاں پہ جو ہے اس کا کنٹرول اگر پالیسی سے کوئی کنٹرول نہ کر لے تو اس کو بند کرنا آسان سے کام نہیں ہے, کہ دونوں ملکوں کے لیے آسان سے کام نہیں ہے. دونوں ملکوں کا اگر پوری کی پوری اپواج یہاں پہ لگا لے تو بھی مشکل سے اس خطے کو بند کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہی چلے گا اور جب تک یہی حالات ہوگا. اور اب یوں نظر آ رہا ہے, آج میرے افغان حکام سے بات ہو رہی تھی اور جب میڈیا میں آ رہی ہیں, آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, کچھ افغان حکام اور کچھ پاکستانی حکام یہ اشارے دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں.
اچھا عقیل یوسف صاحب, بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں کا ایک اجلاس آئندہ ہفتے ہونے والا ہے, ابھی میر وائز افغان صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا اس کے بارے میں. یہ اجلاس کابل میں ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑے نازک موقع پر ہو رہا ہے, جبکہ باؤنڈری وال کے بارے میں اور ریسٹرکشنز کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں بھی ہیں, کابل میں ایک اتنا بڑا واقعہ بھی ہو چکا ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہوگا افغانستان اور پاکستان کے حکام کا, اس سے واقعی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے گا؟
جعفر صاحب, ابھی تک تو جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اور ان اجلاسوں میں جو اعلانیہ اس کے بعد جاری ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان میں بہت سے مسائل کا حل بھی موجود تھا, ان میں انڈرسٹینڈنگ کی طرف بعض انڈیکیشن بھی موجود تھی. مگر جب اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک روایت ہم نے یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ افغان حکومت یا افغان جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. ابھی تک تو اس والے واقعے کے بارے میں پاکستان کی طرف کوئی اشارہ نہیں آیا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو دن پہلے ہمارے دوست سلیم صاحبی کے ساتھ جو اشرف غنی صاحب کا انٹرویو ہے, اس کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھے تو ان خدشات کا یا ان مطالبات کا بالکل واضح ایک جھلک اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ افغان صدر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو امن کی کنجی ہے یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کنجی ہے وہ اسلام آباد میں ہے یا راولپنڈی میں ہے. تو میرے خیال میں جو بنیادی ایشوز ہیں ان پر ابھی تک نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, حالانکہ اشرف غنی صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا دورہ کیا تھا اس کے بعد توقع پیدا ہو گئی تھی کہ دونوں ممالک قریب آ جائیں گے اور جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کو باہمی اعتماد سازی کے ساتھ حل کر دیں گے. مگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد وہ سلسلے رکتے گئے اور اب بھی اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی ہے اس میں ایک چیز بہت واضح ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے خدشات دور نہیں کیا جاتے, انہوں نے حقانی نیٹورک کا نام لیا ہے, انہوں نے طالبان کے مختلف لوگوں کا نام لیا ہے, کوئٹہ شورا کا نام لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا بلکہ پاکستان کے ساتھ جو سلسلہ رک گیا ہے وہ آگے بھی نہیں بڑھے گا. تو یہ تو افغان حکومت کی ایک انڈیکیشن ہے جو کہ انہوں نے بالکل واضح انداز میں اس انٹرویو میں بتا دی ہے. جہاں تک اس طرف ایک میرویس نے اشارہ بھی کیا کہ وہاں پر چند اسٹیک ہولڈر اور بھی ہے, وہاں پر امریکہ ہے, جو سی پیک کا ایشو ہے اس پر ہم بحث کرتے رہے ہیں, وہاں پر افغانستان کے اندر ایک عام تاثر یہ ہے کہ داعش کے پیچھے کچھ اور ممالک کے علاوہ امریکہ بھی کھڑا ہے, حالانکہ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر انڈین فیکٹر کی بات ہو رہی ہے, ایرانین فیکٹر کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں صرف یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے یا بات کرنے سے یا مباہمت کرنے سے افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا, میرے خیال میں یہ ایک درست تجزیہ نہیں ہوگا. البتہ اس والے واقعے کے بعد افغان حکومت پر دباؤ اس حوالے سے بھی بڑھے گا کہ وہاں پر جو ایک لسانی ایشو ہے شاید کہ اس کو ایک نیا رخ ملے, وہاں پر جو ایران کا ایک اسٹیک ہے شاید تعلقات میں ایک تناؤ بھی آ جائے, وہاں پر جو عام لوگوں کا تصور ہے افغان فورسز کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے اس میں تشویش میں بھی اضافہ ہوگا, جس طرح آپ نے سوگ کی طرف اشارہ بھی کیا. تو میرے خیال میں کمپلیکیشن بڑی ہے, اس میں کمی کے اثر ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں.
اچھا میرے پاس افغان صاحب جو بتائیے کہ جو بات کہی جاتی ہے یہ جو نیریٹو ہے اس کو میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ میں کی ہے, اسلام آباد کے ہاتھ میں کی ہے کہ وہ طالبان پہ دباؤ ڈال کر امن کرا سکتا ہے. اگر پاکستان کے ہاتھ میں ہوتا تو خود پاکستان اتنے طویل عرصے تک اتنی شدید دہشت گردی کا شکار رہا اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر اس کو ضرب عضب جیسے آپریشن کرنا پڑا, یہ آخر اس کی بیسس کیا ہے؟ ذرا اختصار کے ساتھ بتائیے پلیز.
جی دو چیزیں جعفری صاحب, ایک تو یہ ہے کہ افغان حکام دو بات کرتے ہیں, ایک یہ ہے کہ طالبان کے خلاف کاروائی کیجیے, دوسری جانب بات یوں کرتے ہیں کہ ہمارے صلح کروا دیجیے طالبان کے ساتھ, جو کہ یہ دونوں میں سے ایک ہی ہونا چاہیے، دونوں نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کے لیے بڑی چیلنج ہے۔ اگر آج پاکستان کو طالبان کو پکڑنے اور طالبان کو مروانے کی کوشش شروع کر دے تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ کل یہی طالبان پاکستان کے کہنے پر جا کر افغان حکام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری جانب اگر یہ نہیں ہوتے، اگر افغان حکومت اپنا جو راستہ ہے وہ ایک راستہ اختیار کر لے کہ ہاں طالبان کے خلاف کاروائی کیجیے اور طالبان کو مروا دیجیے، ہمیں صلح نہیں چاہیے ان کے ساتھ، تو یہ پاکستان کے لیے شاید اس صلح کرنی سے ایزی ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کے اثر رسوخ کی بات ہے، ہاں اب سب کو پتا ہے طالبان کا اثر رسوخ ہے، پاکستان کا اثر رسوخ ہے طالبان پر، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سب کی سب طالبان پر پاکستان کا اثر رسوخ ہے۔ کچھ طالبان اب بڑے ہو چکے ہیں، کچھ طالبان کے الگ سے مفادات ہیں، کچھ طالبان نے اپنی راستے جو ہے وہ الگ کیا ہوا ہے، باقی ملکوں کے ساتھ انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی مجبوری یوں ہے کہ کچھ طالبان پاکستان میں رہ رہا ہے، جو رہتے ہیں وہی طالبان کا مجبوری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کو انہیں مانا پڑے گا، پاکستانی حکام کی بات انہیں مانا پڑے گا۔ لیکن میرے خیال سے پاکستانی حکام نے یہ افغان حکام پہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ آج اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ آپ ایک جو راستہ اختیار کر لیں، اگر مروانی کا راستہ ہو یا پکڑنے اور مروانے کا راستہ ہو یا صلح کرنے کا راستہ ہو۔ تو اب افغان حکام نے یہی بات کیا ہوا ہے کہ نہیں، صلح کروانے کی راستہ انہوں نے اپنانے کی کوشش شروع کیا ہوا ہے۔ جو میرے اطلاعات ہی ان اطلاعات کے مطابق افغان حکام یہی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ صرف ابھی جو شروع ہے اس میں سے صرف یہ ہے کہ ہم لوگ صلح کروانا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ، اور اگر صلح کروانے تک بات آ جائے اور افغان حکام یہ دوسرا جو ان کی خواستہ ہے، دوسرا ریکویسٹ جو ہے وہ واپس لے لے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان افغانستان کا مدد کر سکتا ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان افغانستان سے کہتے ہیں، پاکستان افغانستان سے یہ نہیں کہتے کہ پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا صلح کروا دیجیے۔ پاکستان واضح الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغان حکام آپریشن کر لے، ٹی ٹی پی کی جو لیڈرز وہاں پہ موجود ہیں انہیں مروا دیجیے۔ تو اس میں دونوں ملکوں کی جو اختلاف نظر ہے وہ اس نقطے پہ موجود ہے۔ اگر افغانستان بھی اسی نقطے پہ آ جائے تو یہ پاکستان کے لیے پھر شاید صلح کرنے سے زیادہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف آپریشن کر لے، پکڑوا لے اور مروا دے۔ تو اسی بات سامنے آ جاتے ہیں۔ میرے خیال سے اب افغان حکام نے جو راستہ اپنایا ہوا ہے، اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ درست راستہ ہے تاکہ افغان طالبان کے ساتھ بات ہو جائے، افغان طالبان کے ساتھ صلح ہو جائے، اور پاکستان اگر اس میں افغانستان کا مدد کر لے اور خلوص دل سے مدد کر لے تو اس میں کوئی شک نہیں، کچھ نہ کچھ طالبان اس طرح ہیں کہ طالبان کی اگر پاکستان کے کہنے پر ہاں وہ پیس پروسیجر جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔
بہت شکریہ جناب عقیل یوسفزئی صاحب آپ کا اور جناب میر ویس افغان صاحب آپ کا۔ اب سامعین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب، ہندوستان پاکستان اور بھارتی کشمیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
بھارتی کشمیر میں گزشتہ 16 روز سے بد نظمی اور بد امنی کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان آنکھ میں چولی ہو رہی ہے اور 50 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اب تک یہ واقعہ ایک کمانڈر کے مارے جانے کے بعد سے شروع ہوا تھا جس کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ نے بھی کشمیر کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر حکام سے صلاح مشورے کیے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ ادھر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ نے پاکستانی وزیر اعظم پر نکتہ چینی کی ہے، جنہوں نے 2 روز قبل یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور سشما سوراج صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، اس لیے کشمیر بھارت کا ٹوٹا انگ ہے اور وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اس کے جواب میں پاکستان کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے سشما سوراج کے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھارتی وزیر خارجہ کو نہیں، بلکہ کشمیری عوام کو ہے، اور اس حق کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا ہے۔ مظفر وانی کے بارے میں، جن کو ہلاک کیا گیا تھا سیکورٹی فورس کی جانب سے، جس کے بعد یہ وہاں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، وزیراعظم شریف کے اس بیان پر کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ شہید ہیں، اور اس پر نکتہ چینی کی تھی سشما سوراج صاحبہ نے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو شہید قرار دیا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے شہادت حاصل کی ہے، اور ان کی تدفین میں 200,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، اور بھارت تو اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ وہاں کے لوگوں کی اپنی جد و جہد ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان جناب نفیس زکریا صاحب موجود ہیں۔ بھارت سے ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے دوست پرتاپ سوموانشی صاحب، اور کشمیر سے ہمارے ساتھ تو دیپک دوبال ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے میں نفیس زکریا صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ جو بیان دیا ہے سشما سوراج صاحبہ نے، اس پر پاکستان کا ایک رد عمل تو آیا ہے انہوں نے کہا ہے، لیکن آفیشلی آپ نے اس سلسلے میں کوئی پروٹیسٹ کیا ہے، کوئی بات کی ہے؟
جی، ہم نے مطلب جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے
جی،
یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو وہاں پر ظلم و بربریت چل رہی ہے، یہ اس کا یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اب تک 100,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے دفعہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس ہر موقع پہ، ہر اوکیزن پہ، کیونکہ نیت سے کشمیری ہیں اور پیسفل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ اپنے پیسفلی اپنے ایک موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جہاں جب ان کے ساتھ جاتی ہوئی، ہم نے ہمیشہ جو ہے اس پہ اپنی آواز بھی رکھی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم نے مذمت بھی کی ہے، جب ان کو 30 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جب وانی کسٹوڈیل ڈیجوڈیشن کسٹوڈیل کلنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے صرف وہ کیا تھا، مذمت کی تھی اس چیز کے اوپر۔ اور جو چیز آپ غور کر رہے ہیں وہ یہ کہ کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ میٹر ہے، اور اس پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولیوشن ہے، اور وہ ریزولیوشن ان کو خود انڈیا کی لیڈرشپ نے جو ہے ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ بات کہنا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ خود بذات خود جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولیوشن کی جو ہے خلاف ورزی ہے۔
اچھا،
تو یہ جو ستائیس صاحب نے جو کیا ہے اس کی وضاحت خالی کی ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا وانٹیڈ ٹیرسٹ، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ آدمی کے نماز جنازہ جو ہے اس کے اندر لاکھوں لوگوں نے شرکت،
صحیح،
اور میری
اچھا نفیس زکریا صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی میں ایک سوال آپ سے یہاں یہ کروں گا، بھارت بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان وہاں دہشت گردی کرواتا ہے، دہشت گرد بھیجتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
یہ دیکھیں دہشت گردی کون کرتا ہے، اس سلسلے میں فی الحال آپ کو صرف یہ ریفرنس دوں گا کہ ریاستی دہشت گردی میں کون انوالو ہے۔ ایک تو آپ کو ذہن میں ہوگا جو آکوپیشن گارڈز کا کنفیشن، لیکن ہم چلتے ہیں کشمیر کی طرف واپس، مقبوضہ کشمیر کی طرف۔ مقبوضہ کشمیر میں جس پیمانے پر یہاں اس وقت جو وہاں پہ چل رہی ہے موومنٹ، اس پیمانے پہ جو ہے اس پہ بالکل واضح چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے۔ کشمیری نوجوان جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، وہ پھر بھی باہر نکل رہے ہیں کرفیو ہونے کے باوجود اور اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے اس سے ہوگا، ان کو بلٹ سے ملے گا۔ تو بیسیکلی تو پوری پاپولیشن کا ٹیررائز خود انڈیا نے کیا، کشمیریوں کی ڈٹرمنیشن کا آپ کو اندازہ اسی سے ہو جائے گا۔ یہ کوئی کنکاکٹڈ چیز نہیں ہو سکتی، کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہو سکتی، یہ جو اندر سے ہمت ہوگی تبھی تو، اور جذبہ ہوگا تبھی تو سامنے آئیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، آگے سے مجھے ہتھیار سے جواب ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی 50 سے زیادہ جو ہے صرف 10-15 دن کے اندر 50 سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، 4,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں سے 500 سے زیادہ جو ہے کریٹیکل انجرڈ ہیں، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک رکا ہے۔ یہ اگر یہ سارا کچھ اندرونی مسئلہ ہوتا ہو، یہ انڈیجنس نہ ہوتا ہو، یہ 7,00,000 فوج کی ضرورت تھی وہاں پہ کیا؟ یہ ساری باتیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنی تھی۔
بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب آپ کا. اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں سامعین کہ ہمارے ساتھ اس وقت تو خالد رحمان صاحب بھی ہیں پاکستان سے, جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. میں سب سے پہلے دیپک بزار صاحب سے کہوں گا کہ ذرا بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے سری نگر میں, آپ وہاں پر ہیں. دیپک دوبال صاحب, دیپک آپ لائن پر ہیں؟
ہلکا سا آپ کو دکھتا ہے, تھوڑا سا ریلیکس ماحول دکھتا ہے. مطلب اتنی اسٹرکٹلی پولیس کرفیو کو انفورس نہیں کر رہی ہے جتنا کہ پہلے ہو رہا تھا. بہت سڑک پہ لوگ دکھ رہے ہیں. آج شری نگر کے اندر ایک ہندوستان میں ایک ایگزام ہوتا ہے این ای ٹی, جو کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کا انٹرنس ایگزام ہے. اس کو کچھ دیر کے لیے اس کو شری نگر میں اس ایگزام کو دینے کے لیے کشمیر کے اور علاقوں سے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے, وہ بھی کچھ دیر کے لیے چلا. لیکن ہاں, دکانیں, زیادہ تر دکانیں بند ہیں. جو مین, جس کو ہم لوگ ڈاؤن ٹاؤن شری نگر کہتے ہیں, وہاں پہ وہ کافی اس میں دکانیں آپ کو بند ملیں گی. ہڑتال کا اثر ہے, کرفیو کا اثر ہے, لیکن ٹینشن ہلکا سا آپ کہیں گے کہ کم ہے.
مطلب بہتر ہوئی ہے صورتحال. اچھا یہ بتائیے, میں اب میرا سوال جو ہے وہ پرتاپ سوم ونشی صاحب سے ہے کہ جو بھارتی وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے ڈپلومیٹک لیول پر, اس بیان کی کیا حیثیت ہے جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے براہ راست انڈین حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا گیا ہے؟
نہیں, ایک بیان ادھر سے بھی آیا تھا کہ صاحب یہ جو کشمیر ہے انڈیا کے پارٹ کا, یہ جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک جو ہے مطلب ہمارا وہ سپنا ادھورا رہے گا. تو اس طرح کی باتیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں جعفر صاحب پولیٹیکل جیسے معاملے ہیں. پہلی چیز, ابھی جو کشمیر کو لے کے پاکستان کے لاجک ہیں, وہ لاجک اگر آپ دیکھیں تو بالکل مطلب ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچپن سے یاد کرتے آئے اور بوڑھے ہونے کی طرف آ گئے. تو مطلب وہ فکس ہی باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حال ہے, اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو پھر کبھی کوئی سلوشن کی بات کہیں سے بنتی ہی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ انہی چیزوں پہ بنے رہیں گے, اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے, کتنی بار وہاں ثابت ہوا ہے کہ وہاں دخل کس طرح سے ہے. اور دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے بڑی ہے, پاکستان یہ کشمیر میں جو پول ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے, وہاں جو پول پرسنٹیج ہیں وہ 60% جاتے ہیں کئی جگہوں پہ. ویلی کی بات کر رہا ہوں میں. یہ اگر ہم کہیں کہ وہ لوگ ووٹر نہیں بنتے تو ایسی بات نہیں ہے. ووٹر ان کا ریشیو بھی ووٹر بننے کا بہت ہے. انڈیا کے دوسرے پارٹ میں اتنے پرسنٹ پہ پولنگ نہیں ہوتی. تو سوال یہ ہے کہ وہ انڈیا کو اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں, انڈیا سے دور رہنا چاہتے ہیں, انڈیا کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ پروپیگنڈا. یہ دوسرا ویلی میں ڈسٹربنس کا پروپیگنڈا جیسے بھی دیپک بتا رہے ہیں, سچ ہے یہ. اگر آپ دیکھیں یہ رپورٹس ہیں کہ پہلے جو ایکٹیو ٹیررسٹ گروپ تھے اس کے 13-14% وہاں بچے ہوئے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے چیزیں ایگزیجریٹ کر دی جاتی ہیں اور ایسے ہائے توبہ مچانے والی استھتی بچائی جاتی ہے, اس کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ اتنی چیزیں بگڑی نہیں ہیں. چونکہ اس کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, لوگوں کو کیا جاتا ہے, تو اس لیے یہ چیزیں زیادہ بڑی ہو کے دکھتی ہیں. اتنی بڑی میرے لحاظ سے بھی ہے نہیں, اور چیزیں دھیرے دھیرے نارمل ہونے کی اور آئیں گی وہاں.
اچھا خالد رحمان صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو اب ایک نیا موڑ آیا ہے تعلقات میں, بیچ میں ایسا لگتا تھا کہ شاید تعلقات نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھیں, خیر سگالی کی باتیں ہو رہی تھیں, اور آل آف اے سڈن یہ کشمیر میں مظفر وانی کے ہلاک کیے جانے سے واقعات شروع ہوئے اور اتنے سیریس ہو گئے, کیا اس کے پس منظر میں آپ کو کوئی خاص مقصد نظر آتا ہے؟
آپ نے آخری سوال کیا کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ یہ آل آف اے سڈن جو صورتحال بگڑی ہے اور اب اتنے بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں, تو کیا اس کے پس منظر میں کوئی خاص مقصد آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے, یہ کہنا کہ آل آف اے سڈن صورتحال اس معنی میں خراب ہوئی ہے کہ کوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کے لیے ہونے والی پیش رفت رک گئی ہے, تو میرے خیال سے یہ درست نہیں ہوگا. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کا معاملہ تو اب تعطل, بار بار تعطل کا شکار ہوتا رہا ہے, اور اب تقریباً 1.5-2 سال سے یہی کیفیت ہے. اور اس دوران جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ صورتحال دراصل ایک عکاسی کر رہی ہے کہ ہندوستان جو مذاکرات کے معاملے میں کشمیر کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا ایک نہایت ہی غلط سوچ پر مبنی رویہ ہے. اس یہ جو صورتحال میں تبدیلی آئی ہے اس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت مذاکرات کرنا چاہیں تو ایجنڈے میں آپ خواہ کچھ بھی شامل کر لیں, لیکن اگر کشمیر کے معاملے کو آپ شامل نہیں کریں گے تو مذاکرات میں نارملسی نہیں آ سکتی. اور اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے جو رویہ کشمیر میں اختیار کیا ہے اس کے بعد تو خود بھارت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ان پر بھی یہ غیر معمولی دباؤ پڑنا چاہیے اور وہ پڑ رہا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس صورتحال میں وہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جب انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں اور لوگوں کو براہ راست ایک طرح سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ مار رہی ہیں, اس طرح سے زخمی کر رہی ہیں کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں, اس طرح سے اخبارات پہ پابندی لگی, انٹرنیٹ پہ پابندی, ٹیلی فون پہ پابندی, اتنی ساری پابندیوں پہ اگر دنیا کی جانب سے نوٹس نہ لیا جائے یہ خود بھارت کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جو جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو قرار دیتا ہے, اور ان تمام اداروں اور قوتوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے. تو پاکستان تو مورل گراؤنڈ سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے, اور جو لوگ بھی اس حوالے سے جواباً بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مورل گراؤنڈ پہ ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے.
جی پرتاپ سومنشی صاحب, یہ بات تو جو آپ نے کہی اور ابھی خالد رحمان صاحب بھی فرما رہے تھے, جو وہاں پر ہو رہا ہے مطلب اس میں کلیئرلی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جھلکیاں تو نظر آتی ہیں, اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہے؟
نہیں تو دیکھیں صاحب, کوئی جسٹیفیکیشن کا سوال نہیں ہے. اور دیکھیں سوال ایسا ہے کہ جہاں غلط ہو رہا ہے, آپ سوچیں کہ یہ ہم کہہ دیں کہ ساری چیزیں مطلب بہت بہتر ہیں, ایسی روزی تصویریں نہیں ہیں. جب چیزیں اتنے کانفلکٹ ہیں, وہاں روزگار ختم ہوئے ہیں, وہاں آرمی ڈپلوائے ہوئی ہے, تو بہت ساری دقتیں بڑھی ہیں, آرمی نے بھی غلطیاں کی ہیں, کئی سارے معاملے آئے ہیں. لیکن سوال اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ دیں کہ وہاں پہ دنیا کے دیش کے جو باقی ملک ہیں, اگر ہم اس کو پاکستان کے کسی علاقے سے کمپیئر کرنے لگیں, پی او کے کا جو کشمیر ہے اسے کمپیئر کرنے لگیں کہ وہاں سے یہاں برے حال ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کا اسٹینڈ ہے کہ صاحب جو وہ کشمیر کو ایک سپر آئیڈیل اسٹیٹس پہ رکھ کے اور اس کے بعد ایک سپر ایسے کی جو ان کے یہاں ہیں وہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, اور صاحب سارا ظلم جو سب جگہ کا ہے وہ کشمیر میں بھارتی فوجیں کر رہی ہیں. صاحب بھارتی فوجیں وہی فوجیں ہیں, ہم کوئی فوجوں کی جو غلط چیز ہے اس کی ایڈوکیسی نہیں ہے, لیکن وہی فوجیں ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں اگر وہاں باڑھ آتی ہے تو وہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. تو فوجیں وہاں کوئی بہت شوق سے بہت آرام سے نہیں رہتی, اتنی شہادت ان کو وہاں دینی پڑتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے چیزوں کو کسی کانفلکٹ کو اوور آل پکچر میں دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو یہ کریں گے کہ اس طرح سے پینٹ کریں گے دنیا کے آگے, پاکستان کرے گا اس کا اسٹینڈ ہے کہ صاحب دنیا میں سب سے ادھک ظلم ہو رہا ہے, انڈیا وہاں پہ ظلم کر رہا ہے. میں کہہ تو رہا ہوں صاحب کہ 60% لوگ پول کرتے ہیں, یہ ریفرینڈم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ووٹر بنتے ہیں, جو وہاں کا ایک لڑکا کرکٹ کھیلتا ہے دیش کے دوسرے حصے میں سیلیبریشن ہوتا ہے, وہاں کا لڑکا آئی ایس میں ٹاپ کرتا ہے, بہت ساری چیزیں. ہمیں لگتا ہے یہ سارے ایفرٹ کام بڑھائے جانے کی ضرورت ہے بجائے پاکستان کے اس اسٹینڈ پہ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے کے, کیونکہ پاکستان کا فکس ہے. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بتایا میں نے کہ جب سے میں بچہ تھا تب سے میں پاکستان کے وہ اسٹینڈ پڑھنا سن رہا ہوں, اور ہم بوڑھے ہونے کو آئے وہی اسٹینڈ چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا ان کا.
خالد رحمان صاحب ایک آخری بات یہ فرمائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یا برسوں میں یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے دونوں جانب, اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟
دیکھیے یہ تبدیلی کا معاملہ جہاں تک تعلق ہے اس میں دونوں طرف ساتھ ساتھ آپ کو کشمیر کے عوام کو سامنے رکھنا پڑے گا. انہوں نے گزشتہ 70 سال کے دوران نہیں بلکہ 1931 سے اگر آپ لگائیں تو اب یہ تقریباً 85 سال ہو رہے ہیں, اس 85 سال کے عرصے میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل یہ ثابت کیا ہے کہ انہیں اپنا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن چاہیے. اور یہ بات ناقابل فہم ہے کہ آخر اس اصولی بات پہ بھارت تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اسے کہ وہ ان لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن دے دے. اور اقوام متحدہ کے قراردادوں بھی اس کے لیے موجود ہیں. اقوام متحدہ نے ایک بار نہیں ایک سے زائد بار اس کے لیے کہا ہے. تو اگر یہ صورتحال موجود ہے اور بھارت کو یہ اطمینان ہے کہ وہاں جو مختلف مواقع پہ انتخابات ہوئے ہیں وہ اس امر کے لیے کافی ہیں, تو آخر پلیبسائٹ کروانے میں کیا حرج ہے؟ تو دراصل دونوں فریق جو ہیں وہ وقتی ضروریات کے تحت یہ بلا شبہ بات ہوتی رہی ہے, کبھی کبھار بیٹھے بھی ہیں, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی بیٹھے ہیں کشمیر کے اس بنیادی مسئلے پہ بات نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط تناظر میں بات ہونے کی وجہ سے وہ مل بیٹھنا اور مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھتا. تو اگر پاکستان اور بھارت دونوں کو اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنا ہے تو یہ ناگزیر ہے کہ وہ تمام امور پر مذاکرات کریں, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ کشمیر کو سامنے رکھنا ضروری ہے, اور اس میں وہ کلیدی چیز ہے. اگر ایک مرتبہ وہ ہو جائے کشمیری جو بھی فیصلہ کریں انہیں اس کا اختیار ہے, وہ اختیار انہیں ملنا چاہیے. لیکن یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اس کو بطور مسئلہ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. دیکھیے جہاں تک پاکستان کی بات ہے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہیں, لیکن یہ کسے معلوم نہیں کہ کشمیر کے علاوہ بھی ہندوستان میں کئی اور آزادی کی تحریکیں ہیں. پاکستان ان کے بارے میں تو نہیں کہتا کہ ہم ان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کریں گے. پاکستان اگر کشمیر کے حوالے سے کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں پاکستان کو اس میں ایک کردار بھی دیتی ہیں, اور سیلف اور رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن وہ دراصل بنیادی نقطہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض حکومتوں نے بہت آگے بڑھ کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کے خلاف آؤٹ آف جا کے بھارت کے ساتھ مذاکرات کو مختلف عنوانات سے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بدقسمتی سے بھارت کی طرف سے اس کا درست جواب نہیں ملتا, اس کا صحیح جواب نہیں ملتا.
بہت شکریہ جناب خالد رحمان صاحب, جناب پرتاپ سومنشی صاحب اور دیپک صاحب, آپ سری نگر میں اسٹے سیف, آپ سے پھر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترکی میں جو انقلاب آیا تھا, ایک ناکام انقلاب, اس کے بعد وہاں کے ایک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کے خلاف وہاں کی حکومت کارروائیاں کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں جو صدر ہیں ترکی کے جناب طیب اردوان, انہوں نے ساری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی فتح اللہ گولن صاحب کی تنظیمیں موجود ہیں, ان کے اسکول چل رہے ہیں, ان سے درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے اسکولوں کو بند کیا جائے. اسی نوعیت کی بات تو پاکستان میں جو ترکی کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کی ہے کہ پاک ترک انٹرنیشنل اسکولز کے نام سے جو ادارے چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے. وہاں پر 2 درجن سے زیادہ یہ اسکول ہیں اور بہت اچھے قسم کے اعلیٰ درجے کے اصول اسکول ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو, اور ان اسکولوں میں ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب وہ طلبا زیر تعلیم ہیں. یہ سیاست اور کا جو اثر تعلیمی شعبے پر پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں بھی کلیئر نہیں ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے بہت تو قریبی تعلقات بھی ہیں اردوغان صاحب سے, اور حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس مرحلے میں یہ فیصلہ کرے کہ اسے ترکی حکومت کی درخواست پر کیا کارروائی کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک ممتاز ماہر تعلیم اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اسکول ظاہر ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پر, لیکن اب یہ سیاست کی زد میں آنے والے ہیں یا ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ترکی کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان اسکولوں کو بند ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب.
ہلو.
جی
جی جی جی جی بات یہ ہے, دیکھیے کہ ایسے تمام تعلیمی ادارے جو ایکسٹریمزم کا باعث بنتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بند ہونا چاہیے. پاکستان میں پہلے ہی بہت پرابلم ہیں, اور پاکستان ایکسٹریمزم کے حوالے سے ساری دنیا میں بدنام ہوا ہوا ہے. جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی کا, فوراً یہ خیال آتا ہے کہ شخص کے پاسپورٹ پہ آخری مہر پاکستان کی نہیں ہونی چاہیے. ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام اقدامات ضروری ہیں جس سے انتہا پسندی کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے.
جی.
پاکستان میں اس وقت 30,000 کے قریب مدرسے ہیں جن جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم دینی تعلیم دیتے ہیں, لیکن پچھلے 70 سال میں ان مدرسوں سے کوئی ایسا دینی اسکالر پیدا نہیں ہوا جو تمام عالم اسلام میں ریکگنائز کیا جاتا ہو ایز اے اسکالر.
جی.
تو ایسے تعلیم کا کیا فائدہ ہے جو صرف مسجدوں میں امام مسجد کی نوکری کے قابل کسی کو بناتا ہو, نہ اسے کوئی بڑی سرکاری نوکری مل سکتی ہو, نہ فوج میں کمیشن مل سکتا ہو وہاں سے پڑھنے کے بعد, نہ پبلک سروس کمیشن کی کوئی نوکری مل سکے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. انتہا پسندی جو ہے اس کے لیے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضرورت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہوگی. معذرت خواہانہ پالیسی سے انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سمجھتا ہوں. جی
جی,
فرمائیے فرمائیے.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے تمام تعلیمی ادارے جن سے بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے ان میں انتہا پسندی کے جذبات پیدا ہوں, ان کو بند کر دینا ہی بہتر ہے.
اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کی حکومت جو ہے, اردوان صاحب جو ہیں, وہ ان کا معاملہ پولیٹیکل ہے فتح اللہ گولن صاحب سے, اور گولن صاحب کے جو اسکول ہیں ظاہر ہے کہ وہاں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں پاکستان میں, تو کیا یہ مطالبہ سیاسی نوعیت کا ہے؟
دیکھیے, حکومت کسی سے کوئی مطالبہ کرتی ہے دوسری حکومت سے, حکومتی سطح پہ جو بھی مطالبہ ہوتا ہے وہ تو سیاسی نوعیت ہی کا ہوتا ہے نا, کیونکہ تعلقات جو ہیں وہ تو سیاست کے ذریعے سے چلتے ہیں دو ملکوں کے درمیان, لہٰذا اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا. اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کی پالیسی جو ہے وہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہی ہے کہ کون سی پالیسی اپنانی چاہیے ان ملکوں کو جہاں انتہا پسندی کے جرمز پائے جاتے ہیں اور انتہا پسندی پنپتی ہے اور دہشت گرد پیدا ہوتی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترکی کے صدر نے اور کہا ہے اور ترکی کے ایمبیسڈر نے پاکستان میں جو بات کی ہے ان اسکولوں کے بارے میں, اس حوالے سے حکومت پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ایک مشکل کام ہوگا؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا. مشکل کام اس لیے ضرور ہو سکتا ہے, ویسے تو مشکل کوئی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت اور پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے اور جو پرابلمز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہیں جرات کے ساتھ فیصلہ کر لینا چاہیے. اور اگر یہ مدرسے جو ہیں, یہ اسکول جو ہیں جن کے بارے میں ترکی نے درخواست کیا, پاکستان سے مطالبہ کیا ہے, وہ اگر مذہب کے نام پہ کوئی تعلیم دے رہے ہیں تو ان کو بند کر دینے میں کوئی حرج نہیں, ان کو ضرور بند کر دینا چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
لیکن وہ مذہب کے نام پہ نہیں, وہ تو ریگولر اسکول ہیں باقاعدگی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر.
نہیں, جو اسکول باقاعدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں
جی,
اور جو ماڈرن تعلیم دے رہے ہیں
جی,
اس کو بند کرنے کی کیوں مطالبہ کر رہی ہے ترکی کی سوال یہ ہے.
سوال یہ
اگر وہ مدرسے وہ اسکول جو ہیں وہ نارمل ماڈرن تعلیم جدید دنیا کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں اور پاکستان میں آ کے ان کو مدرسے اسکول بنانے کی کیا ضرورت تھی جن ساتھ کے اسکول میں, پاکستان میں آلریڈی جو پرائیویٹ ادارے ہیں اسکولز ہیں وہ اتنے بڑے اسکیل پہ چل رہے ہیں اور اتنے پاپولر ہیں کہ سرکاری اسکولوں سے ذرا سا بھی پیسہ کسی کے پاس آتا ہے تو وہ سرکاری اسکول کے مقابلے میں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر منظر قریشی صاحب ہیں لندن سے. منظر صاحب یہ بتائیے کہ آئندہ ہفتے لاؤس میں آسیان کی کانفرنس شروع ہو رہی ہے اور یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہی ہے جبکہ چین کا اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے وہ کافی شدید ہو چکا ہے اور ہیگ ٹرائبونل نے جو رولنگ دی ہے ساؤتھ چائنا سی کے تنازع کے بارے میں اس میں بڑے پیمانے پر انہوں نے جو چین کے کلیمز ہیں ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے. یہ جو کانفرنس ہوگی جس میں امریکہ کے سیکرٹری خارجہ بھی شریک ہوں گے, وزیر خارجہ جناب جان کیری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کیا منظر یہ پیدا کرے گی ایک ایسے وقت میں جبکہ چائنا ان آرٹ سے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر؟
جی, یہ جو سچویشن ہے بنتی جا رہی ہے ساؤتھ چائنا سی کے ریجن میں جہاں پر کہ چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے. اگر ہم شروع ہو جائیں ایک طرف سے تو جاپان کے ساتھ پرابلم آ گیا اور فلپینز کے ساتھ ہو گیا پرابلم, اس کے بعد آگے آئیں تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں انکلوڈنگ اب بڑے ملکوں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملیشیا تک کے ساتھ جو ہے وہ ٹیریٹوریل ایشوز چل رہے ہیں ان کے. اور جو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ گوز بیک آل دا وے ٹو جو کالونیل ایرا جب شروع ہوا تھا اور جب برطانیہ کی اور ان لوگوں کی فرانس کی یہاں پر موجودگی آنی شروع ہوئی تھی تو جو چائنا کے اوریجنل ایریا سے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہتے ہیں جس میں چپ آف کرتے گئے تو غائب ہو گیا چائنا کا جو انفلوئنس تھا اس ریجن کے اندر. اور پھر کیونکہ کمیونزم آ گیا اور پھر چائنا اس طرح ٹریڈنگ نہیں کرتا تھا جس طرح کہ اس سے پہلے کرتا تھا اور اب جب چائنا کی ٹریڈ دوبارہ سے کھلی ہے تو وہ سارا اسی ریجن سے ہی ان کی ٹریڈ ہونی ہے تو چائنا اپنے جو ٹیریٹریز تھیں جو کہ ان کے کنٹرول میں تھیں وہ اس کے اوپر بہت ہی ایڈمنٹ ہے اور کہ وہ ہماری ہی تھیں ٹیریٹریز اور ہمارے ہی روٹس تھے اور ان کو سیکیور وہ کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ہیگ نے جو دیا فیصلہ اس کو چائنا کی حکومت نے کہہ دیا کہ وہ فارس ہے اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یہیں سے سٹیم کرتی ہے اور یہیں سے شروع ہوتی ہے یہ جو پرابلم ہم آسین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہتے تھے آسین کی اس میٹنگ کے بعد جس میں کہ وہ ریفرنس اس ایک کے جو ٹریبیونل ہے اس کا دینا چاہ رہے تھے لیکن جو چائنا ہے اس کے لیے یہ قطعاً منظور نہیں ہے. اس وجہ سے چائنا کی حمایت کرتے ہوئے کمبوڈیا جو تھے اس نے اس کو ویٹو کر کے یہ بلاک کر دیا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے آسین کنٹریز کا اس میں سب کے برابر رائٹس ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی پاس ہونا ایز سچ کوئی نظر نہیں آتا کہ اس کو ریزولوشن جس طرح یہ چاہتے تھے جو امریکہ کے ساتھ ہیں ملک امریکہ کے ایلائز ہیں جو آسین کے علاقے میں وہ کر پائیں گے ایسا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ ایک بیڈ ٹیسٹ ضرور بن گیا لیکن اس کا افیکٹ اور ریجنز پہ ضرور ہو سکے گا. ایز فار ایز یہ ریجن از کنسرن تو ڈیفینیٹلی کیونکہ اگر چائنا نہیں مانتا اس ٹریبیونل کے فیصلے کو چھوٹے ملکوں میں کوئی اتنی ہمت نہیں کر پائے گا کہ چائنا کو چیلنج کر سکے ڈائریکٹلی اس ریجن کے لیے تو امریکہ کی طرف ہی دیکھیں گے سارے. تو اگر ہم یہ ہم سوچیں کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک کنفرنٹیشن تو اس لیول آج ابھی نیئر فیوچر میں ڈیفینیٹلی اسٹریس زیادہ رہے گا اس کے اوپر, لیکن کوئی فزیکل کنفرنٹیشن بڑے لیول پہ نہیں ہو سکے گی. ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی اسکرمیشز یا جس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بورڈ سے دوسری کو ہٹ کر دیا.
مطلب ابھی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان موضوعات پر, خاص طور پر ساؤتھ چائنا سی کے جو ڈسپیوٹس ہیں, اس پر انٹرنیشنل ٹینشنز میں اضافہ ہوگا؟
جی بالکل, نہ صرف اس کے اوپر ہوگا بلکہ جو کوسچنیبل وہ بھی ہو جائے گا کہ جو جس ٹرائبیونل کے تھرو یہ ریزولوشن جو بھی ٹرائبیونل نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ بھی کنٹروورسی میں آ جائے گا, وہ ٹرائبیونل خود بھی کنٹروورسی میں آ جائے گا. لیکن یہ ڈیفینیٹلی یہاں پر کنفرنٹیشن سرٹن لیول کے اوپر بڑھتی ہی رہے گی, کیونکہ اب جو مورل ان کو گراؤنڈ ہے ان کنٹریز کو جو کہ چائنا کو کنفرنٹ کر رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, اس ٹرائبیونل کے فیصلے نے ان کو مورل گراؤنڈ ہائی مورل گراؤنڈ پہ کر دیا ان کے خیال میں, اور وہ چائنا کو ڈیفینیٹلی زیادہ کنفرنٹ کریں گے تو مشکل آگے زیادہ ہی بنیں گی.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے علی عمران صاحب نے جو پاکستانی صحافی ہیں, امریکہ میں بیسڈ ہیں. ہم تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں امریکہ کی سیاست کے اوپر. علی عمران صاحب, اب پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے رننگ میٹ کا انتخاب کیا, اور پرسوں رات ہلری کلنٹن صاحب نے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی مفروضہ یا مجوزہ, بلکہ مفروضہ کی بجائے مجوزہ زیادہ صحیح ہے, صدارتی امیدوار ہوں گے. انہوں نے ٹم کین کو جو کہ سینیٹر ہیں, گورنر رہے ہیں ورجینیا کے, میئر رہے ہیں وہاں پر, ان کو منتخب کیا ہے. ان دونوں امیدواروں نے جو اپنے اپنے رننگ میٹس منتخب کیے ہیں, آپ کس طرح سے کمپیئر کریں گے, اور یہ کس طرح سے دونوں امیدواروں کو ان کے صدارتی انتخاب کی مہم میں مدد دیں گے؟
جی شکریہ جعفر صاحب. اب دیکھیں اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ بن چکے ہیں
جی,
اور انہوں نے اپنے لیے وائس پریزیڈنٹ کو بھی پک کر لیا, تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اب میں خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ تھی ریپبلکن کنونشن میں, اس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا کہ اس میں ہم یہاں پہ مبصرین اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک ریٹرک استعمال کیا تھا پرائمری الیکشن سیزن میں, وہ اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے, اور اس کو جو ایک دباؤ یا ٹینشن اور کی صورتحال تھی, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ منقسم جو کرنے کی تقسیم کرنے کی جو سیاست ہوتی ہے یا فیئر کی, تو وہ اس میں کمی تو نہیں آئی, تو انہوں نے تو وہ جاری رکھا. اب کیونکہ وہی ڈکٹیٹ کرتے ہیں اس ایجنڈا کو اور اس کو ہی وہ آگے لے کے چلیں گے, تو اس لیے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, حالانکہ وہ ایک کنزرویٹو ہیں اور ایک بڑی ایک مجی ہوئی کنزرویٹو آواز سمجھے جاتے ہیں
گورنر پینس. جی ہاں
جی, اور ان اب دیکھیے انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آج سے 2015 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار یہ بیان دیا تھا کہ مسلمانوں پہ پابندی لگا دی جائے گی, تو ان کے جو وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی, لیکن آتے ہی انہوں نے اس کا پاسا پلٹا, اور ابھی جو ہی ان کی وائس پریزیڈنٹ ان کو پک کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے ساتھ ہوں ہر ایشو پہ اس کو شامل کرتے ہوئے بشمول اس کے. تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں, جو ویوز تھے, وہ ریپبلکن نیشنل کنونشن کے پلیٹ فارم میں بھی, جیسا کہ میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پہ ایک دیوار بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ ہم ریپبلکن جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی انڈورس کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں. دوسری طرف جو ہیلری کلنٹن نے ٹم کین کو پک کیا ہے, وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ ٹم کین کی جو ایک تو ان کی مڈل کلاس بیک گراؤنڈ ہے, دوسرا یہ کہ ورجینیا ایک قسم کی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ بن چکی ہے
جی,
کہ یہ کسی طرف بھی سوئنگ ہو سکتی ہے, اور ٹم کین جو کہ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ وہ سینیٹر بھی گورنر بھی رہے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی رہے ہیں, تو ان کا جو تجربہ ہے اور خاص طور پہ اس حالات میں کہ جہاں پہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کی ایک جو پرسنٹیج یا ان کے لیے جو سپورٹ ہے بڑی ہی ایک بیلنس قسم کی ہوتی ہے, کہ وہاں پہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے جو الیکٹوریٹ ہے, تو اس سیاست اور اس تجربے کی بنیاد پہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں بہت فائدہ ہوگا.
اچھا دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ جو اب آپ آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو وائس پریسیڈینشیل کینڈیڈیٹس ہیں یہ اپنے اپنے پریسیڈینشیل کینڈیڈیٹس کی مدد کر سکیں گے؟
دیکھیں جی, جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے تو مائک پینس جو ہیں وہ ان کا ایک وہ کامیاب گورنر بھی سمجھے جاتے ہیں اور انڈیانا کے, اور وہ ان کا تجربہ جو ہے اور خاص طور پہ ان کی جو ایک کنزرویٹیوز ہیں جو کہ جی او پی یعنی کہ ریپبلکن پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں اور بینکرز ہیں ان میں وہاں پہ ان کا ایک مقام ہے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک باہر کے کینڈیڈیٹ ہیں, پارٹی کے اندر کے
آؤٹ سائیڈر کہا جاتا ہے. جی
جی, تو اب یہ کہ ان کو اس لحاظ تک اس اگر نظر میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے ان کو اس کی سپورٹ ملے گی اور ان کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا. لیکن جو ہم نے بڑے ایشوز کی جو بات کی تو اس میں لگتا ہے کہ مائک پینس بھی ظاہر ہے وہی کریں گے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں اور جو ان کی پالیسی اور جو کہ ریپبلکن پارٹی نے اپنے پلیٹ فارم میں بھی اس کو مان لیا.
جبکہ ٹم کین صاحب جو ہیں وہ ان کی اور ہلری کلنٹن کی پالیسیز میں اور سوچ میں بڑی مماثلت بھی ہے.
جی ہاں, ٹم کین جو ہیں کیونکہ ان کا ایک تجربہ جو کیپیٹل ہل پہ بھی ہے, پھر ان کا ایڈمنسٹریشن کا جو تجربہ ہے یہاں پہ, پھر وہ آل دا وے ایک ان کا جو رائز ہے وہ یعنی کہ ان کا جو ایک ترقی کی انہوں نے سیاست کے میدان میں, تو وہ ایک یعنی کہ ایک پراپر پورے چینل کے ذریعے اوپر آئے, تو اس لحاظ سے ان کا جو تجربہ ہے وہ بھی ان کے کام آئے گا, پلس وہ اسپینش بھی بولتے ہیں اور ان کو جو اتنا وسیع تجربہ ہے اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی ان کا بڑا ایک تعلق ہے اور یہاں پہ جو مسلم امریکنز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ریگولر ان کا انٹریکشن رہتا ہے اور وہ ملٹی کلچرلزم اور پروگریسو سوچ رکھتے ہیں, تو ایک بڑی مطابقت ہے ہلری کلنٹن میں,
بڑی مدد ثابت ہو گئے وہ اس کے لیے اس کمپین میں. بہت شکریہ علی عمران صاحب. منظر قریشی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے, میں واپس آتا ہوں آئی ایس کی طرف, داعش یا اسلامک اسٹیٹ. عراق میں انہوں نے پھر حملہ کیا ہے, انہوں نے کابل میں کل 80 سے زیادہ آدمیوں کو مار دیا بم بلاسٹ کر کے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو خلافت کا اور حکومت کا اور ریاست کا دعویٰ کرنے والا گروپ تھا اب وہ ایک خالص دہشت گرد گروپ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے؟
جی, ابھی جو سچویشن ایسی کہ ان کی جب ایک ایسٹ تھا ان کے پاس جو کہ ان کی ایک اسٹیٹ سی بنا رکھی انہوں نے, اگر وہ تھریٹن ہو رہی ہے تو وہ اس کے ریٹیلیشن میں یہ کر رہے ہیں, کیونکہ
اور وہ تھریٹن ہو رہی ہے اب.
جی, کیونکہ اگر ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ اگر اف دے ہیو نتھنگ ٹو لوز تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہماری اسٹیٹ کے اوپر حملہ نہ ہو تو وہ پھر باہر کے ملکوں کو تنگ زیادہ نہ کر پائیں شاید.
لیکن ان کی جو اسٹیٹ جو سو کالڈ وہ انہوں نے اپنی اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی
جی ہوتے جا رہے ہیں
جی, اس کو تو وہ تھریٹ ہو رہا ہے اس لیے کہ مسلم سے بھی ان کو نکال دیا گیا, شام میں بھی ان کو اب خاصی کڑی ضربیں پڑ رہی ہیں.
جی جی بالکل, تو وہ ہو رہا ہے, وہ شرنک ہو رہی ہے ان کی گورنمنٹ, تو اس لیے ان کے پاس یہ آپشن نہیں رہ گیا کہ سوائے اس کے کہ وہ ہٹ بیک کریں اس طریقے سے, کیونکہ ایز این آرمی وہ اتنے اچھے نہیں تھے ایک ایز این آرمی, لیکن کیونکہ وہ موبائل بہت ہیں ایک جگہ سے دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ایسے ٹیررسٹ یا ملیشیاز ہوتی ہیں یہ ایک فل فلیجڈ پراپر آرمی کو کنفرنٹ نہیں کبھی بھی کر پاتی ہیں ہسٹری میں بھی دیکھیں تو, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک اریٹنٹ رہیں گے کہ آج یہ آرمی کا آپریشن ختم ہوگا تو یہ کل کو پھر کہیں سے نمودار ہو جائیں گے, تو یہ ایک ان کے پاس رہے گا آپشن, اور پلس وہ اگر ٹیررزم اس طرح کا کرتے رہیں گے ڈفرینٹ ملکوں میں تو ان کی پہلے ہی ریپوٹیشن کافی اچھی نہیں ہے, تو میرے خیال میں کہ کافی اپنے لیے ان کی پالیسی اگر ایز اے اینٹیٹی دیکھتے ہیں تو اپنی پالیسی ان کی میرے خیال میں سوچے سمجھے طریقے سے نہیں چل رہی, اور وہ صرف ریئیکٹو ہو کے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
یعنی اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل ہے اس میں ان کا رول جو ہے وہ ایک کوئی خلافت سو کالڈ جس کو یہ کہتے تھے یا اسٹیٹ وہ نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک دہشت گرد گروپ کا جیسے القاعدہ تھا طالبان تھے اس قسم کا ہوگا یا الشباب ہے؟
جی یہ اگر اگر ان کا یہ ان کے پاس سٹیز نکل گیا جس طرح موصل کا بھی نکلا تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ نکل گیا جس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ موصل کے اندر اپنی جو جتنے بھی آفیسز تھے وہ سارے ادھر ادھر موو کیے تاکہ ان کے اوپر ایریل اٹیک نہ کر کیا جا سکے, تو اگر ایسا ہوتا ہے اگر وہ ہولڈ کر پائے موصل کو کم از کم اور آگے پیچھے ایریاز کو تو سب تو ٹھیک ہے, ادر وائز میرا خیال ہے کہ ان کے پاس آپشن کوئی اور نہیں ہوگا کہ سوائے وہ بھی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی الشباب جیسا ایک گروپ بن جائیں گے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. علی عمران صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.